बताइएगा कि एक तो खैर मिलिटेंसी है या मिलिटेंट नेटवर्क्स हैं, पाकिस्तान की फौज ये कहती है कि उनकी कमर तोड़ दी गई है, उनको डिसमेंटल किया गया है, वो मुंतशिर हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि वो मुंतशिर ज़रूर हुए हैं लेकिन उनके अंदर ये अहलियत अब भी है कि वो दोबारा मुनज़्ज़म हो सकते हैं। किस हद तक मेक श्योर किया गया है आपके एनालिसिस में कि वो दोबारा ऑर्गेनाइज ना हो सकें?
देखिए, ज़र्ब अज़ब तो महदूद है शुमाली बलूचिस्तान का
जी,
और फाटा में, खैबर में अलहदा से ऑपरेशन हुए हैं, और कराची का ऑपरेशन एक अलहदा से ऑपरेशन है, बलूचिस्तान में ऑपरेशन की तीसरी नौजियत है, अब पंजाब में ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, इसकी एक और नौजियत होगी
जी।
तो अभी तक जो कामयाबी है वो फाटा और नॉर्थ बलूचिस्तान और कराची तक है। आज ही मैं पढ़ रहा था बयान एफ सी कमांडर का बलूचिस्तान का, कि उन्होंने तमाम बलोच पनागाहें खत्म कर दी हैं, और तो इस हिसाब से तो लगता है कि सिर्फ अब कोई इलाका बाकी रह गया है तो वो इंटीरियर सिंध है या पूरा पंजाब है।
सही, पंजाब की तरफ हम खास तौर पे आएंगे। गिलानी साहब, फौजी ऑपरेशन के बाद ये बात बड़ी ज़ाहिर ऑब्वियस थी और इस पर फोकस भी रहा है कि उसके बाद एक पॉलिटिकल रोल शुरू होता है, खा वो पॉलिटिकल एजेंट्स की जानिब से आए या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी तरफ से आए, लोगों को वापस लाना और फिर इस बात को यकीनी बनाना कि मिलिटेंट्स दोबारा ना आ सकें। इससे पहले जो ट्राइबल कल्चर था जिसमें मलिक्स थे वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है, तो अब आपके ख्याल में इसको कैसे मेनटेन किया जाएगा, सिविलियंस की सतह पर इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या ये ख्याल है कि फ़ौज बड़ी देर तक वहाँ पर डिप्लॉयड रहेगी?
ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, फाटा नो मैन्स लैंड रहा है, वहाँ पे हमारा कुछ सिविलियन ढांचा नहीं था, ये पॉलिटिकल एजेंट्स का सिस्टम था, खासादार थे, वो सब बिखर बिखर गए, अब ये लोग वापस जा रहे हैं। फाटा सेक्रेटेरिएट बिल्कुल निकम्मा है, करप्ट तरीन इदारा है खैबर पख्तूनख्वा में, अब कोई उसमें सफाई हो गई जो मुझे पता नहीं है, चंद महीने पहले तक की ये सूरत हाल थी। और जो बड़ा मसला है वो आई डी पी की वापसी का है, जो एक बड़ा तश्वीशनाक मसला है, और फिर उन्हें एक मुतबादल जिंदगी फराहम करने का है। आप देखिए कि अगर इतनी बर्बादी के बाद उनका सब कुछ वहाँ बेतबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो हुकूमत को वहाँ पे पहुँचना चाहिए और इसमें कोई डिले नहीं करनी, दैट शुड बी नंबर वन प्रायोरिटी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जंग जो है ना, ऐसे आप नहीं जीत सकते, फकत ये जरूरी थी, ये एक रियासत के अंदर रियासत बन गई थी, और ये इसमें जनरल राहिल शरीफ ने अपने पेश राव के बरक्स बहुत जवा मर्दी का और एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी अख्तियार की, जो मैं समझता हूँ बहुत दुरुस्त थी। आपने देखा किस तरह डिसमेंटल हो गया ये
सही।
और उसका कितना अच्छा असर पड़ा जी।
कर्नल आमिर साहब, आपका भी हम आपको भी खुश आमदेद कहते हैं, वेलकम कहते हैं शो के अंदर। पहले अगर हम ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब, उसका खास तौर पे जो फोकस फाटा के एरिया में ये मुख्तलिफ एजेंसीज में रहा है, उस पे हम बात कर रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या रहा? अभी ये बताया जा रहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, शुमाली वज़ीरिस्तान की सतह पे तो ये वाइंड अप होने जा रहा है, बहुत सारे 30,000 के करीब फैमिलीज जो हैं वो दोबारा वापस अपने घरों को भी उनको मुंतकिल किया गया है या शिफ्ट किया गया है, हमें जो विजुअल्स भी मुख्तलिफ चैनल्स में नज़र आए, बड़ी मार्केट एरिया भी डिवेलप किया गया है कि लोग वहाँ पर अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू कर सकें, आपका जायजा तजिया, आपका एनालिसिस क्या है, कितना ये कामयाब रहा, और अब वहाँ पे फौजी ऑपरेशन जब ये ख़त्म हो जाएगा तो किससे कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि वहाँ पे मिलिटेंट्स या दहशतगर्द अनासिर दोबारा उन इलाकों में जगह ना बना सकें, सेफ हेवन्स ना बना सकें? जी, ये सवाल आपसे जी। हम
मेरे ख्याल में जी ऑपरेशन तो बड़ा कामयाब रहा, और जो उसके डिज़ाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स थे उसको वो बहुत हद तक उनको अचीव कर सका है। अब शवाल में जो मिलिट्री चीफ ने जाकर इसका लास्ट फेज की अनाउंसमेंट भी की है, और वहाँ पे इस ऑपरेशन का ऑलमोस्ट कल्मिनेटिंग पॉइंट आ रहा है, और आर्मी में जिस तरह बोलते हैं कि कल्मिनेटिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप जब ऑफेंस पे गए होते हैं तो ऑलमोस्ट आप इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं कि उसके बाद अब आप फिर डिफेंस पे चले जाते हैं, इन अ सेंस कि आर्मी की वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है इस हद तक बढ़ चुकी हुई है कि शवाल सबसे मुश्किल एरिया अबाउट इन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स बिटवीन नॉर्थ वजीरिस्तान एंड साउथ वजीरिस्तान सबसे रगेड टेरेन है, सबसे मुश्किल टेरेन है, फॉरेस्टेड और बहुत मुश्किल, तो आर्मी का अब वहाँ पे इस ऑपरेशन को करना और दहशतगर्दों को वहाँ से फाइनली इविक्ट करना और वहाँ से उनको एक डिफीट करना इज देयर लास्ट ऑब्जेक्टिव, और वो जब अचीव कर लेता है ऑब्वियसली उसके बाद फिर आर्मी हमेशा ऑपरेशन करके उस जगह को होल्ड करती है.
सही.
अब वहां पे उसकी एग्जिट स्ट्रेटेजी जरूर होनी चाहिए, उसको निकलना है वहां से. इट कांट स्टे देयर बिकॉज़ इट्स नॉट अ फ्रंट. वेस्टर्न फ्रंट हमारा ऐसा फ्रंट नहीं है जहां पे कि हमें परमानेंट डिप्लॉयमेंट चाहिए. तो इसके लिए जैसे पहले मैं सुन रहा था कोई साहब जो बोल रहे थे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
हमारे साथ इम्तियाज आलम गिलानी साहब हैं, सीनियर साफी तजयकार हैं.
गिलानी साहब जैसे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि इतना जरूरी है कि ना सिर्फ आईडीपीज जो है वो रिहेबिलिटेट हो जाए, वो वापस चले जाए, के साथ साथ बहुत जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली वहां पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है फंक्शन करने लग जाए और कुछ ऐसा निजाम बन जाए इवेंचुअली कि आर्मी को वहां से एक्सट्रैक्ट करने का जो है वो एक अच्छा.
तो
एक
आपको लगता है कि खास तौर पे फाटा की सतह पे कोई ऐसा इंतजामी ढांचा मौजूद है जो ये इस्तेदाद कार रखता हो, नंबर एक बात. और नंबर दो बात, जितना ये पुरस बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, हमारे यहाँ तो वफाकी सतह पे हुकूमतों को, दोनों हुकूमतों को एक दूसरे से गिला रहता है कि दहशतगर्द अस्करियत पसंद उनकी नकलो हरकत जो है वो जारी रहती है. तो जब ये भी अपनी जगह पर मौजूद है तो कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि वहाँ पर वो दोबारा नहीं आते हैं.
जी बड़ा सही आपने सवाल किया. आई थिंक दैट दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट द मिलिट्री इज फेसिंग के अगर वो इतने बड़े ऑपरेशन के बाद, दो साल से ज़्यादा हो जाएंगे कि मिलिट्री एक बहुत ज़्यादा कुर्बानियां देके ये ऑपरेशन कर रही है,
तो
इतने वास्ट एरिए में, इतने मुश्किल एरिए में जाके वो डिप्लॉय हो जाएगी कि वहाँ पर वो अब ऐसा कुछ निज़ाम छोड़ कर निकले कि जहाँ पे के मामला ऐसे चल जाएँ कि दोबारा से दहशतगर्द वापस ना आ सके. और आई थिंक यही बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए. वो जो बात की जा रही है काफ़ी हलकों में कि हमें इस बॉर्डर को इसी तरीके से सिक्योर कर लेना चाहिए बाय कंस्ट्रक्टिंग अ फेंस और समथिंग लाइक दैट, जैसे कि कश्मीर के एरिया में. आई थिंक दैट्स समथिंग जिस पे आर्मी ने देखा है और सोचा है, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू ऑन वेस्टर्न बॉर्डर क्योंकि वहाँ के जितना माउंटेनियस एरिया है और जितना डिफिकल्ट और रगेड टेरेन है और जो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है, तो वो नहीं किया जा सकता. इन अ लॉन्ग टर्म में भी कभी किया जा सके, लेकिन आर्मी को कुछ ना कुछ फौज वहाँ रखनी पड़ेगी. In entirety, totally army evict नहीं कर सकती, and we are looking at army getting deployed there for some time before eventually it comes back.
जी, होप सो कि जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे किसी न किसी सतह पे आर्मी भी डिप्लॉयड होगी और बाकी भी सिस्टम जो है वैसे इवॉल्व किया जाएगा कि जो कामयाबियाँ मैदान पे हासिल हुई हैं वो ज़ाया ना हो सकें बल्कि उनको बाकायदा कैपिटलाइज किया जाए. अब ज़रा हम नॉर्थ से आते हैं साउथ की जानब. इम्तियाज़ आलम गिलानी साहब का ताल्लुक साउथ से है, साउथ पंजाब से मेरा मतलब है. और इस वक्त पंजाब के अंदर जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, ख़ासतौर पर लाहौर में होने वाले गुलशन इकबाल के खुदकुश हमले के बाद दर्जनों अफराद उसमें लोकमाए अजल बने और सैकड़ों उसमें ज़ख्मी हैं. अब उस पर फोकस है, मीडिया के अंदर जो इतलात आ रही हैं, एनालिसिस भी हो रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो रिजिस्ट कर रही थी इस ऑपरेशन को, उस पर इतना दबाव बढ़ा है कि अब पाकिस्तान की फौज ने, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म साहब के ऐलान से पहले ही अपने ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया था. गिलानी साहब, इसमें जब पंजाब के अंदर ऑपरेशन होगा तो तवज्जो ख़ासतौर पर साउथ पंजाब के अंदर रहेगी, क्योंकि तेजियों में यह भी आता रहा है कि जो स्लीपिंग सेल हैं एक्सट्रीमिस्ट के, वो ज़्यादातर वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. आपके ख्याल में पंजाब के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन की नौयत क्या होगी? क्या ये इस तर्ज का होगा जैसे हम फाटा में देखते हैं? क्या ये उस तर्ज का होगा जैसे हम कराची में देखते हैं या बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है? और आपके ख्याल में इसमें सियासी मसलतें जो, क्या वो अब भी आड़े आ सकती हैं या फौज अब उसको खातिर में नहीं लाएगी? आपका एनालिसिस क्या है?
देखिए, इस वक्त दो ऑपरेशन हो रहे हैं. दूसरी बात यह है कि इस ऑपरेशन को बहुत पहले हो जाना चाहिए था. तीसरा नुकता ये है कि ये तजिया बिल्कुल गलत है कि पंजाब में नेटवर्क नहीं है, मराकज नहीं है. पंजाब में सबसे बड़े, सबसे अमीर, सबसे मौसर, सबसे नजरियाती दहशतगर्दों के नेटवर्क पंजाब में है और सेंट्रल पंजाब में है. जनूबी पंजाब में भी है. ये कहना कि सिर्फ जनूबी पंजाब में है, ये टालने की बात है सेंट्रल पंजाब से और कोठोहार के इलाके से. तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पंजाब में ऑपरेशन की जरूरत थी. लाहौर के वस्त में अदालत लगती है, शरी अदालत लगती है और फैसले लिए जाते हैं और लाहौर के वस्त में फंडा एक फंड इकट्ठा किया जाता है. लाहौर के वस्त में अलकायदा के लिटरेचर तकसीम होता है मैसिव स्केल पे. तो ये जो बातें हैं कि ये जो डिनाइल पोस्ट था, ये गालिबन दो वजह से था. एक तो PMLN का वो निजाम मुस्तफ़ा की तहरीक के जमाने से एक कंजर्वेटिव वोट बैंक है मजहबी लोगों का.
सही.
मजहबी लोग जमात इस्लामी को वोट नहीं देते, GOI को वोट नहीं देते, कम देते हैं और ज्यादातर वो मुस्लिम लीग को देते हैं. اور یہ تاجر برادری بھی کوئی اس طرح کے خیال کی ہے
صحیح.
تو ان کے لیے مشکل تھا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک بہت بڑی حماقت کی پنجاب حکومت نے, وفاقی حکومت نے, کہ انہوں نے سندھ حکومت کو مسمار کر دیا, آلموسٹ صوبائی خود مختاری کو انہوں نے پامال کر دیا. وہ جو پوزیشن لے رہے تھے وہ ٹھیک تھی, اب وہاں پہ صوبائی حکومت برائے نام ہے اور رینجرز کا آلموسٹ کنٹرول ہے, ڈیفیکٹو کہہ لیں, ڈی جورو کہہ لیں. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ نہ رینجرز کے لیے ٹھیک ہے نہ پولیس کے لیے ٹھیک ہے. آپ پولیسنگ کو آتی ہے, رینجرز کو نہیں آتی. اور اس طرح کی کاروائیاں انٹیلیجنس بیس میں افواج ماہر ہیں, آئی ایس آئی ماہر ہے, ایم آئی ماہر ہے, یہ ہماری انٹیلیجنس ہیں بہت زبردست ہیں. تو اس میں
کوآپریٹو معاملہ ہونا چاہیے تھا. دوسری لیکن صاحب, ہم آپ سے ہی, آپ جیسے سینئر سے ہی یہ سنتے آتے ہیں,
جو راجدھانی بنائی ہوئی ہے وہ اس میں خلل نہ پڑے.
جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو راجدھانی ہے جس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے, جس طرح سے پولیس کو, آپ جیسے سینئر سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اگر پولیس پولیٹیسائز ہوگی تو وہ ڈلیور نہیں کر سکے.
جو جی خاندان کی ہے.
صحیح جی, آواز گیلانی صاحب کی ہم تک کٹ کے پہنچ رہی تھی, ہم ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. جی کرنل احسان صاحب, پنجاب آپریشن یہاں پہ آپ کو اس کی نوعیت کس طرز کی لگتی ہے؟ جیسے ہم نے ان سے بھی سوال کیا, کیا وہ کراچی طرز کا ہوگا جہاں پہ رینجرز ملٹری وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گی, اور اس کے ساتھ اگر کوئی پولیٹیکل نیکسس بھی ہے تو اس کو بھی وہ اسی طریقے سے بے خوف ہو کے اس کے پیچھے جائیں گے جیسے کراچی میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
کراچی میں, کیونکہ میں رہتا کراچی میں ہوں, اور کراچی میں کیا حالات تھے اور کیا حالات ہیں آپریشن کے بعد, تو وہ بہت زیادہ آپ کو نمایاں طور پہ نظر آتا ہے کہ کراچی میں ملٹری آپریشن ہونے سے کتنا زیادہ فائدہ ہوا. جو ڈفرینس ہے کراچی میں آپریشن کا اور جو پنجاب میں ہونے کا, میرے خیال میں وہ زیادہ یہ ہے کہ کراچی میں ملٹنٹ ونگس اور پالیٹکس کے اندر جو ہے جو ملٹنسی جو تھی
جی.
وہ اس نے بہت زیادہ پولیٹیکلی کافی کام خراب ہو گیا تھا. جو لوگ آپ کو جنہوں نے گورن کرنا ہے اور جنہوں نے سیاست کرنی ہے تو وہ ہی معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے تھے. جبکہ میں اگر اس کو ریلیٹ کرتا ہوں پنجاب میں, تو پنجاب میں یس ایکسٹریمزم ہے, پنجاب میں سلیپر سیلز ہیں, پنجاب میں ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے. یہاں پہ کراچی میں یہ تھا کہ آپ نے جب آپریشن کیا تو اس کی جا کے افیکٹ جو ہے وہ پولیٹکس پہ بہت آیا, ہیٹ فیل کی میجر پولیٹیکل پارٹیز نے, ہم نے دیکھا. پنجاب میں اب اس ہیٹ کو نہ فیل کرنا از ون آف دا بگ بگ ایجنڈا ود آف کورس دا رولنگ پارٹی, ود دا رولنگ گورنمنٹ پنجاب میں بھی اور فیڈریشن میں. کیونکہ جیسے یہاں پہ بھی آپریشن شروع ہوا تھا تو آپریشن واز ناٹ اگینسٹ کرپشن, آپریشن واز پارٹ آف ضرب عزب. اور اس کے دوران جب نیشنل الیکشن پلان, اس کے دوران جب نیب کیے گئے, پکڑے گئے لوگ, پیپل لائک ڈاکٹر آسم, تو بہت سی چیزیں کھلنے لگی. دیٹ از دا سیم فیئر فیکٹر جو کہ موجود ہے پنجاب میں.
ٹھیک, اور جس کی وجہ سے آپ کے خیال میں اگر ہم ابھی ڈاکٹر آسم جو ہیں وہ گلٹی پروو نہیں ہوئے ہیں, سو انوسینٹ انٹل پروون گلٹی, لیکن میرا جنرل کوسچن یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر آسم طرز کے کوئی پولیٹیکل جو قداور شخصیات ہیں وہ ہمیں پنجاب کے اندر بھی کبھی کسی مرحلے پہ سامنے آنے کا امکان ہے جن کا نیکسس بیان کیا جائے کہ وہ کسی سطح پہ ملٹنسی کو بھی سپورٹ کریں؟
جی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قداور پولیٹیکل شخصیات ایسی, بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر فوج وہاں آپریشن کر رہی ہے, مجھے تو یہی پتا ہے کہ رینجرز جو ہے وہ اپنے آپریشنز کر رہے ہیں, اور فوج نے آپریشن یہ جب بوم بلاسٹ ہوا اس کے بعد شروع کر دیا تھا.
صحیح,
جب تک کہ کوئی ایسے لوگ جو کہ انوالوڈ ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ ایسا بہت رہا ہے, اٹ از بین اے کانسٹیٹیوئنسی فار سم پولیٹیکل پارٹیز, بہت سے وہاں کے ڈسٹرکٹس اور بہت سی جگہیں. سو آبویسلی دیر از یہ خوف ہے, اور اپنا الیکشنز بھی اب زیادہ دور تو نہیں ہے نا, مطلب 2 سال کی بات ہے.
صحیح,
تو اگر یہاں پہ آپریشن شروع ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے تانے بانے ملنے لگ جاتے ہیں وتھ سرٹن پولیٹیکل فورسز,
जी
तो फिर वो फिर एक एक पॉलिटिकल रिस्क है बहुत बड़ा,
ठीक है। करण
और
सर, मैं
उसके लिए
आपसे जो आपकी स्पेशलिटी भी है सिविल म्युनिटी रिलेशनशिप, उस रेफरेंस में जो सवाल करना चाहूँगा, आपने पहले एलेबोरेट किया भी है कि कम से कम सिंध की सतह पे जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है तो वो ताल्लुकात कुछ ज़्यादा आइडियल नहीं रहे हैं, पंजाब में भी रेजिस्टेंस रही है, और अभी कल भी कुछ वाक़ात रिपोर्ट हो रहे थे कि मुलाकातें हुई चीफ मिनिस्टर की आर्मी चीफ के साथ, इंटीरियर मिनिस्टर की भी, और इंटीरियर मिनिस्टर ने क्लेरिफाई किया कि ये मुलाकातें कोई खुफिया नहीं है, ऐलानियाँ होती हैं। लेकिन ये मैं सवाल पहले गिलानी साहब के सामने रखना चाहूँगा कि जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट हैं। गिलानी साहब, ये बताइएगा, एक काउंटर क्वेश्चन इसी रेफरेंस में किया गया कि अगर ऑपरेशन ज़रब अज़्ब से मुतालिक या नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक मुलाकातें होती हैं आर्मी चीफ के साथ, पंजाब के चीफ मिनिस्टर की या इंटीरियर मिनिस्टर की, तो ये प्रिवलेज खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला को हासिल क्यों नहीं रहा है, तो इसको क्यों ना तशकीक या किसी शक की नज़र से देखा जाए या इस हवाले से देखा जाए कि किसी न किसी सतह पे आप भी रेजिस्टेंस है या फौज को एक नई डायरेक्शन देने की या कुछ निगोशिएट करने की कोशिशें हो सकती हैं, क्या कहेंगे आप?
देखिए, एपेक्स जो एपेक्स
है
सारे सूबों में वो सुपर कैबिनेट है,
सही।
ऑलरेडी ये एक क्वैसी मिलिट्री क्वैसी क्वैसाई सिविल सिस्टम बन गया, अपना एक्सटेंशन पंजाब में हो रहा है। इसमें जो पॉलिटिशियन की गलती है वो ये है कि वफाकी सतह पे उन्होंने सेक्शन 147, 148 और 140 को इग्नोर किया और सिंध की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को वायलेट किया। अब एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अगर इनकी वायलेट होती है तो इन्हें कोई सपोर्ट क्यों करेगा, पहली बात ही होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि फौज का कोई मैंडेट नहीं है कि वो जाके करप्शन को ढूंढती रहे, ये उनका काम नहीं है, ना ही उनका काम है कि पुलिस को डिस्प्लेस कर दे बिल्कुल। पुलिस का काम पुलिसिंग है और ये आप ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी थाने के इलाके में कोई क्या है किस तरह है वो एक थानेदार ही जानता है, वो मकामी पुलिस ही जानती है, मुकामी इंटेलिजेंस का नेटवर्क ही जानता है। तो ये एक सिस्टम ऐसा है, जंग इतनी बड़ी है, खौफनाक, ये जल्दी खत्म होने वाले नहीं है,
सही।
ये बड़ी जंग नजरियाती महाज की है, आप 10,000 मारेंगे वो 20,000 हर रोज पैदा कर रहे हैं और वही जहन है वही चीज है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये जंग तब तक जीती जा सकती है जब तक ये जो दहशत गर्दी का नजरियाती जहन बनाया जा रहा है बनाया गया है उससे तब्दील नहीं किया जाता।
तो आपको लगता है कि उसकी तब्दीली के कुछ आसार हैं आपके सामने? यानी फौज तो दहशत गर्दों से लड़ सकती है, इंतहा पसंदी का खात्मा जैसे आप फरमा रहे हैं कि उसके लिए तो एक मुकम्मल बयानी की जरूरत है, उसको निचली सतह पे उस पूरे डिस्कोर्स को बदलने की जरूरत है, तो आपको लगता है कि उसके कुछ आसार हैं या जो हमारी सिविलियन लीडरशिप है वो इसके बारे में संजीदा है?
देखिए, मसला ये हुआ है कि जो पार्टी दहशत गर्दी के खिलाफ थी
जी,
इस ऑपरेशन में वो लपेटी गई है, जैसे पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी कभी कभी दहशत गर्दी में शामिल नहीं रही, कुछ लोग रहे होंगे तो पकड़ लिया आपने, पीपल्स पार्टी को नाबा नहीं किया कोई ऐसा,
सही।
इसी तरह ये था, एमकेएम सपोर्ट कर रही थी लेकिन उनके यहाँ कुछ लोग थे जो आप निकाल रहे थे, पकड़ रहे थे उन्हें, वो ठीक है, ऐसे लोग जो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व थे पकड़ना चाहिए था, लेकिन जब आप एक्सपेंड करते जाएंगे तो वो ठीक नहीं है, वो सिस्टम के लिए ठीक नहीं है और ना ही फौज के लिए ठीक है। फौज की बहुत रेपुटेशन बढ़ी है सारे ऑपरेशन से, उसे वो बरकरार रखना चाहिए और ये जो सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप है इसे बरकरार रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि मुझे इस हुकूमत से जवाबी जो है बयानिया या नए एक रोशन ख्याल और जमहूरी पाकिस्तान जो जो इंतहा पसंदी से दूर हो जाए उसके लिए जो कुछ करना चाहिए मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मुझे इनसे उम्मीद भी नहीं।
जी, पंजाब ऑपरेशन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, उसमें कितनी हम आहंगी है, हो सकती है या कहाँ कहाँ बम्प्स आ सकते हैं?
हम आहंगी अभी तो कहीं पे भी नहीं है पंजाब ऑपरेशन में, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि जो आई थिंक जो सबसे डेमोंस्ट्रेटिव चीज थी वो प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस था,
सही,
जो हम सबने सुना और जो वो एड्रेस के कंटेंट थे वो हमें सबको बताया गया क्या है, तो आपको हम आर्मी तो नजर नहीं आ रही। इट वॉज वेरी एविडेंट कि जो ऑपरेशन किया गया वो यूनिलेटरली आर्मी ने किया और आर्मी करना चाह रही थी काफी अच्छे से, बट इट वॉज नॉट गेटिंग द गो अहेड। तो अब इस स्टेज पे जैसे कि हम देखते हैं कि जाहिर है कि एक पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसके उसका वोट बैंक, और उसके अपने आप को दोबारा से अनलेस ही स्टेज इन पार ही कांट डू नथिंग, तो वो उनका इंटरेस्ट है आर्मी के। मुझे ये लगता है कि ये अच्छा नहीं है फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ,
लेकिन सिंध में तो इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया पॉलिटिकल लेवल पे, अगर इसकी हसासियत हो या अहमियत हो, लेकिन हमें देखा है कि रेंजर्स हो आर्मी हो उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा है, तो क्या पंजाब में भी नहीं रखा जाएगा, या पंजाब के अंदर या उसकी पोलिटिकल जो फोर्स है वहाँ पे सबसे बड़ी उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो उसको किसी हद तक मोल्ड कर सके या टिल्ट कर सके मिलिट्री ऑपरेशन की डायरेक्शन को?
लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, सिंध में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे फ्रॉम इफ रिलेटेड टू पंजाब। सिंध में आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने यहाँ पे मिलिटेंट विंग बनाए हुए थे, यहाँ पे बहुत बड़ा ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट थी मिलिटेंसी को, इन अनदर फॉर्म ऑफ मिलिटेंसी, इट वाज नॉट तालिबानाइज, बट वो थोड़ी भत्ते लेने में, बिजनेस को ना चलने देने में, और बहुत से इस तरह के एक्सटॉर्शन मनी करने के लिए, अगवा करने के लिए, मतलब बिल्कुल इस तरह के बहुत से बुरे हालात थे जिसके अंदर ऑपरेशन एक बहुत अच्छे तरीके से चला। पंजाब में जो है, अब ये टॉकिंग अबाउट स्लीपर सेल्स, पंजाब में ये टॉकिंग अबाउट दहशत गर्द जो आ चुके होंगे और वो है वहाँ पे मौजूद है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस पाकिस्तान आर्मी ISI, देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और लोगों को पता है कि किस तरीके से लोग कहाँ पे डिस्प्लेस हैं और पॉलिटिकल एफिलिएटेड भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये जो आपस में इनका जो है हम आंगी जो आपने बात की वो नहीं है, क्योंकि अगर एक ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन जो कि गैर जानबदार होता है और जो कि अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए किया जाता है विद फुल फोर्स, उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आएंगे फॉर द करंट गवर्नमेंट।
सही, ये इम्कानात आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका कर्नल एहसान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इम्तियाज़ आलम गिलानी साहब, आपके भी हम मशकूर हैं कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम का ये सेगमेंट सामिन यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करने जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में शदीद बारिशें, बड़ी पैमाने पर नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, हुकूमतों के सामने वहाँ पे इस वक्त क्या तरजीहात हैं, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए या उनके रीसेटलमेंट के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, एक ब्रेक के बाद।
व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
प्रोग्राम जहरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शदीद बारिशें हैं, कई एक जगहों पे पहाड़ी तोदे भी गिरे हैं, मट्टी के तोदे गिरे हैं, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुई है, कई एक कैजुअलिटीज़ की इतलात मिल रही हैं। गुज़श्त 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम एक दर्जन से ज़्यादा अफराद की हलाकत की इतलात है, और पिछले कुछ दिनों में या खासतौर पर दोनों इलाकों का डेटा लिया जाए तो मीडिया इन इतलात के मुताबिक 30 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा दोनों इलाकों को आपस में मिलाने के बाद हम देख सकते हैं कि वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पे कहते हैं कि फसलों को भी नुकसान पहुँचा है, इस लिहाज से माली नुकसान भी हुआ है, कई घर मुनहदम हुए हैं, तो इंसानी ज़िंदगी वहाँ पर सफ़र कर रही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं जनाब इनायतुल्लाह साहब, मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है। रहमान शमस साहब, अब्दुलरहमान शमस साहब हमारे साथ हैं गिलगित बल्तिस्तान से, वह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हैं, वॉलंटियर हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं मुस्लिम हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन के। इनायतुल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, किस तरह कितना नुकसान पहुँचा है, क्या एस्टिमेट्स हैं, और अभी महकमा मौसमियात से भी यकीनन कोऑर्डिनेशन होगी हुकूमत की, क्या तवक्कोआत हैं, किस तरीके से लोगों को आप कंपनसेट कर रहे हैं या कर सकते हैं?
में कुछ रिपोर्टिंग हुई है, उसमें 36 लोग शहीद मरे हैं, 16 जख्मी हुए, 49 हाउसेज जो है वो डैमेज हुए हैं, और इसके अलावा कुछ जगहों पे स्लाइड्स आई हैं, मतलब चकाल के अंदर एक जगह पे रोड ब्लॉक है, तो ये सिचुएशन है। और ये सारे जो नुकसान रिपोर्ट हुए हैं, कोई कारण शांगा स्वाद या बनो बटगाम
मुतासर लोगों के लिए कुछ कंपनसेशन का प्लान, किस सतह पे हुकूमत उनकी मदद कर सकती है?
دیکھیے حکومت کا ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے نا, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. ڈپٹی کمشنر اتھرائز ہوتے ہیں, ان کے پاس فنڈ ہوتے ہیں, یہاں سے بلینکٹس بھیجے جاتے ہیں, فلائٹس بھیجے جاتے ہیں, ٹینٹس بھیجے جاتے ہیں اور وہ ڈسپیچ کیے گئے ہیں. پھر جب ڈیڈ باڈی ہے تو ان کی 3 لاکھ روپے ان کو دیے جاتے ہیں اور 1 لاکھ سیویئرلی انجر کو دیے جاتے ہیں. ہاؤس جو تباہ ہوتے ہیں ان کی اپنی کمپنسیشن ہوتی ہے. اس طرح جو روڈ بلاک ہوتے ہیں ان کے فلائٹ ہٹائے جاتے ہیں.
صحیح. یہ ویسے تو ظاہر ہے اگر غیر متوقع بارشیں ہوں نقصان کہیں بھی ہو سکتا ہے, اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. لیکن ایک سوال بہرحال عمومی طور پہ حکومتوں سے, حکومت کے نمائندوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بارشیں متوقع ہوتی ہیں, پاکستان کا محکمہ موسمیات بھی اتنا ہی اپڈیٹ ہے جتنا باقی محکمے, اور وہ پہلے پیش کی اطلاعات بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا سیلابی سی جو صورتحال بن جاتی ہے کیا اس سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ بہتر سیوریج کا نظام ہو, نکاسی آب کا بہتر نظام ہو, تو کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟
فلڈ آتے ہیں ارلی فلڈ وارننگ سسٹم کے نتیجے میں, ویجنس کے اس کے نتیجے میں جو فلڈ کے نتیجے میں جو ڈاؤن ڈسٹرکٹ نقصان سے بچا جا سکتا ہے. لیکن جو ویلی ایریاز کے اندر فلائڈ آتے ہیں تو فلائڈ کو ظاہر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے, یا اس طرح سے علاقے ریلے اچانک آ جاتے ہیں, ہوتے ہیں, ان کو نہیں روکا جا سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یا کچا کرن ہے, کچی کرن ہے لوگوں کے, تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نہیں منع کیا جا سکتا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے.
صحیح. آپ کا بہت شکریہ عنایت اللہ صاحب, منسٹر فار لوکل گورنمنٹ, آپ نے ہمیں خیبر پختون خاص جان کیا. رحمان شمس آپ ہمارے ساتھ ہیں گلگت بلتستان سے, وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کتنی مشکلات ہیں عام آدمی کو, اور آپ مشینری کو کتنا وہاں پہ فعال دیکھتے ہیں ان کی مدد کے لیے؟ جی
مجبوریاں یہ ہوتی ہیں سیاسی حکومتوں کی کہ وہ ایگزیکٹ تعداد جاری نہیں کر سکتے, جبکہ جب تک ایگزیکٹ تعداد ہم جاری نہ کریں تو نقصان کے ازالے کے لیے دیگر ادارے گورنمنٹ سے کیسے کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں؟ اگر ہم حکومت میں ہوتے ہوئے ہم ایگزیکٹ فگر بتاتے ہوئے اپنی سیاسی مسئلہ سمجھیں تو پھر ان نقصانات کے ازالے کے لیے ہمارے پاس کوئی بہتر صورت نہیں نکل سکتی ہے. اب تک انہوں نے جو تعداد جاری کی ہے, شانگلہ سے 15, کوہستان سے 12, سوات سے 5, گلگت بلتستان سے 10, شب قدر سے 2, مردان سے 2, جو اموات کی تعداد عرض کر رہا ہوں, چترال سے 1, بٹا گرام سے 2, دیر بالا سے 3, بنو سے 1, ملاکن سے 2, مانسیرا سے 2, اور سوات میں 2 عورتیں دریائی سوات کی بے رحم موجوں میں بہ چکی ہیں, اور ایک شخص جو رامیٹ کے مقام پر بحرین سے آگے رامیٹ کے مقام پر وہ بھی دریائی سوات میں بہ چکا ہے. سب سے پہلی گزارش یہ ہے سر کہ ایک تو حکومت ایگزیکٹ تعداد بتا نہیں سکتی, ان کی اپنی کوئی مصلحت ہوگی. نمبر 2, ایمرجنسی کے لیے تمام حکومتیں ایک بہانہ بناتی ہیں, سیاسی حکومتیں ایمرجنسی کے طور پہ, کسی کو بھی ناگہانی آفتوں کا پتہ نہیں چلتا, لیکن محکمہ موسمیات جب بتا دے کہ کل سے اتنی شدید بارشیں ہوں گی تو ہونا یہ چاہیے, یہ ہمارا ایک پریکٹس بن چکا ہے کہ ہم یہ صرف جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ڈی سی اوز رپورٹ تیار کریں گی, ڈی سی اوز آگے ڈپٹی کمشنر آگے بتائے گا تحصیلدار کو, تحصیلدار آگے بتائے گا فٹواری کو. ایک بندہ متاثر ہوا ہے, اس کا گھر اجڑا ہے, اس کی اموات ہوئی ہیں, وہ سر عام بغیر کسی ٹینٹ کے بیٹھا ہوا ہے, ہماری رپورٹوں میں ہفتے لگ جاتے ہیں. اور دوسری طرف ہم نے این جی اوز کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس اگر این او سیز نہ ہو تو وہ ان علاقوں میں خدمت سر انجام نہیں دے سکتے. تو گزارش میری یہی ہے کہ سیاسی حکومتیں ایسے ناگہانی آفتوں کی کم از کم ہماری حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں.
بہت آپ کا شکریہ شمس الرحمان شمس صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے اپڈیٹ بھی کیا, آپ کا ایک انالیسز ہے. عنایت اللہ صاحب اگرچہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مکمل طور پہ تو اس سے بچا نہیں جا سکتا ہے, لیکن شمس صاحب آپ کا یہ خیال بھی اپنی جگہ پہ عوامی سطح پہ لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جی حکومتیں شاید ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یا وہ مکمل طور پہ ناکام ہے, وہ پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہو, بارشیں جب بڑے پیمانے پہ ہوتی ہیں تو سیلابی صورت حال اختیار کرتی ہیں, املاک کو نقصان پہنچتا ہے اور قیمتی انسانی جانیں وہ بھی اس میں ضائع ہوتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عنایت اللہ صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے امریکہ کے اندر کیا واقعتاً اسلامو فوبیا اس کو انسائٹ کیا جا رہا ہے, یعنی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کیمپینز میں. ایک بریک کے بعد
پاکستان کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم جائزہ لیں گے امریکہ کے اندر الیکشن کیمپین یا صدارتی نامزدگی کے لیے امیدواروں کے درمیان جو دوڑ جاری ہے پرائمریز کی سطح پہ, اس میں جو ریٹرکس, جو نعرے بازی, جو سلوگن سامنے آئے ہیں وہ اس سے پہلے امریکہ کے اندر مختلف مسلمان کمیونٹیز نے, مسلمان لیڈرز نے اس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا, خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کی جانب سے جو کچھ کہا گیا دہشت گردی کے پس منظر میں, یہ دہشت گردی کے واقعات کے پس منظر میں, تو وہ مسلمان کمیونٹی کے لیے باعث سے تشویش تھا. ابھی گزشتہ روز یہاں پہ جب یہاں پہ سمٹ ہو رہا تھا, نیوکلیئر سمٹ, جوہری سیکیورٹی, جوہری سلامتی سے متعلق سربراہ اجلاس, تو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی اس میں شریک تھے اور گزشتہ روز وہ امریکہ کے اندر ایک مسجد میں جب گئے تو وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کے اندر دو صدارتی امیدوار ایک پارٹی کے, وہ امریکہ کے اندر اسلامو فوبیا یعنی اسلام سے خوف یا اسلام سے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا جو عمل ہے اس کو وہ انسائٹ کر رہے ہیں, اس کو وہ فروغ دے رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے نام نہیں لیا لیکن بہت سارے تجزیہ کاروں کے نزدیک ان کا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب تھا اور ان کا اشارہ ٹیڈ کروز کی جانب تھا. تو اس پہ ہم انالیسز ہم لیتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو اس صدارتی الیکشن کے لیے جو کیمپین ہمیں ابھی ابتدائی سطح پہ ہے اور اپنے پرائمریز کی سطح پہ اور پارٹیوں کے اندر ہے, اس کے اندر جو سلوگنز, جو نعرے, جو ریٹرک سامنے آئے ہیں, کیا وہ واقعتاً اسلامو فوبیا کا سبب بن رہی ہیں عام آدمی کے اندر بھی, انالیسز کریں گے. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وابستگی ان کی سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اس کے. پروفیسر فیضان حق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسلامک کلچرل ہسٹری کے پروفیسر ہیں اور یو ایس اینڈ مسلم ورلڈ ریلیشن شپ, یہ ان کی ایریا آف ایکسپرٹی ہے, بفلو یونیورسٹی سے ان کی وابستگی. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, ترک صدر کے بیان کے پس منظر میں آپ بتائیے گا, کیا واقعتاً یہ درست ہے کہ الیکشن کیمپینز کے اندر اسلامو فوبیا کا ایلیمنٹ زیادہ ہے یا اس کو انسائٹ کیا جا رہا ہے؟
جی بہت بہت شکریہ. نہیں بالکل, میرے خیال وہ تو بہت ہی ایک درست ان کی آبزرویشن ہے کہ یہ جو دونوں کینڈیڈیٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور بین کارسن خاص طور پہ, تو یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف مسلسل تواتر کے ساتھ بیانات دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کا داخلہ بین کرنا چاہیے, ان کے نیبرہڈ میں پولیس کا سرویلنس ہونا چاہیے, وہ اسلام ہیٹس امریکہ, اس طرح کی مسلسل بیانات دے رہے ہیں. نہ صرف بیانات دے رہے ہیں بلکہ اس طرح کے لوگوں کو وہ ہائر کر رہے ہیں اپنے ایڈوائزر کے طور پہ کہ جو بہت ہی معروف ہیں کہ وہ مختلف جو فاؤنڈیشن سے فنڈز لے کے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے ادارے یہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں. تو یہ چیز بدقسمتی ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف, وہ میکسیکن کے خلاف, وہ پوپ کے خلاف, وہ امیگرنٹس کے خلاف, لیٹینو کے خلاف, وہ مطلب پوری ان کی کمپین کا انحصار ہی ایک طرح کے نفرت اور ڈیوائیڈ پیدا کرنے پہ ہے امریکن سوسائٹی کے اندر.
لیکن سوسائٹی کی جانب سے ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی سوسائٹی کی جانب سے ریزسٹنس بھی آئی ہے. بہت سارے تجزیہ کاروں نے بذات خود لکھا کہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے یہ امریکن ویلیوز کے خلاف ہے. دوسری پارٹی کے جو حریف امیدوار ہیں انہوں نے کنڈیم کیا, اور یہاں تک کہ جو پریزیڈنٹ ہیں, ایک طرح سے وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ نہیں وہ ملک کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا اس طرح کے ریٹرکس کو. اور کیا یہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے یا کہیں پہ اس سے بیلنس کریٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟
نہیں دیکھیں, اس سے دونوں امپیکٹ ہیں. ایک طرف ایک ڈینجرس امپیکٹ ہے اور ایک طرف اس کا بڑا خوش آئند اثرات بھی ہیں. جو خطرناک ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو چیز جو بہت ہی فرنچ پہ ہونی چاہیے تھی, کناروں پہ ہونی چاہیے تھی, وہ اب امریکن یعنی مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ ہو گیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ایک خطرناک جو ٹرینڈ یہ ہے جو کچھ نہ کچھ سرویز آئے ہیں کہ عام پبلک میں بھی اس کی خاصی بڑی تعداد, بلکہ بعض سرویز میں نصف سے زیادہ تعداد, وہ ان کے اس طرح کے اقدامات یا تجاویز کا وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کا داخلہ بند ہونا چاہیے, جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یا جو بن کارسن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نیبرہڈ میں سرویلنس ہونا چاہیے کہ کہیں تشدد اور دہشت گردی نہ ہو. تو یہ ایک چیز مین اسٹریم ہو جانا, اس طرح کے ایڈوائزر رکھنا, پبلک کا بھی ساتھ دینا, یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے جو بہرحال اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور جو خوش آئند ہے وہ یہ کہ بہت بڑا طبقہ جو میڈیا میں ہے, جو ریلیجیس گروپس میں ہے, جو تھنک ٹینکس میں ہے, جو ڈیموکریٹ پارٹی میں ہے, جو ایون ریپبلکن پارٹی میں بھی کچھ نہ کچھ عناصر, وہ اس طرح کے ٹرینڈس کی مذمت کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو ایک میرا خیال بہت بڑا بینیفٹ جو مسلمانوں کے لیے موقع مل رہا ہے کہ انہیں اس موقع پہ بہت ہی ایک طرح کا ہوا بھی ہے, انہوں نے مسلمانوں کے مختلف آرگنائزیشن نے لوکل نیشنل اور یو ایس سی ایم او ان کے یو ایس کاؤنسل آف مسلم آرگنائزیشن ایک نیشنل امبریلا گروپ ہے, سب مل کے کمپین کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بالکل یہاں ووٹ دینے چاہیے, ووٹر بننا چاہیے اور ڈٹ کے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے امریکہ کے اس جمہوری پروسیس میں.
تو یہ نیک پوزیٹیو کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن اس کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا پروفیسر فیضان حق صاحب, آپ کا بھی خیر مقدم. آپ رجب طیب اردگان صاحب یہاں پہ ایک ٹرکش فنڈڈ مسجد میں ان کا وزٹ تھا, جہاں پہ انہوں نے یہ کہا, میں آپ کے لیے تھوڑا سا جو ہم نے انٹرو میں یا ابتدائی میں بتایا ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ دو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس ان کی جو تقاریر ہیں وہ اسلامو فوبیا کو انسائٹ کر رہی ہیں امریکی معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر. کس حد تک ان کا یہ بیان آپ کے خیال میں حقیقت کے قریب ہے, اور اس کو کس طریقے سے دیکھنے لینے کی ضرورت ہے, اور آپ کے خیال میں بذات خود اگر یہ تاثر درست بھی ہے تو سوسائٹی نے اس کو کس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے, مخالف حکومت نے یا ایمن مخالف جو سیاسی گروپس ہیں انہوں نے اس کو کیسے ریئیکٹ کیا ہے؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو امان میں رکھے. آپ نے ابھی جو بخاری صاحب نے فرمایا بالکل درست ہے, لیکن میں اس میں جو ہمارے اور کینڈیڈیٹ جو ٹیڈ کروز ہیں ان کا نام بھی میں شامل کروں گا, اس لیے کہ جب آپ گفتگو اس وہ غالب کا شعر ہے نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. جب یہ انداز گفتگو اپنا لیا جاتا ہے ایسے سٹیج پہ, ایسے فورم پہ جیسے پریزیڈنشل الیکشنز ہیں, تو وہ پھر عام عوام کے باتوں کا حصہ بن جاتا ہے. جب وہ حصہ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈسکشن سامنے آ گئی ہے, جس کو کہ یا تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ کنارے پہ یا سائڈ پہ ہونا چاہیے تھا. تو اس کی وجہ سے ایک جو بہت جو پریزیڈنشل الیکشن جب ہوں گے, یعنی کہ ابھی تو پرائمریز ہو رہی ہیں, تو اس میں ایک خاصا حصہ جو ہے اس گفتگو کے لیے مختص کر دیا گیا ہے, اور یہ اس لیے مختص کر دیا گیا ہے کہ ڈیموکریٹ جن کی 8 سال حکومت رہی ہے, جس میں پریزیڈنٹ اوباما, اور جیسے آپ جانتے ہیں پریزیڈنٹ اوباما کا جو مڈل نیم ہے پریزیڈنٹ کا ہے براک حسین اوباما
جی,
اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ افواہیں بھی رہی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, اور اس کے بعد ہلری کلنٹن جو ہیں انہوں نے جو کہ دوسری پریزیڈنشل الیکشنز دوسری طرف سے لڑ رہی ہیں ڈیموکریٹک سائڈ سے, انہوں نے مسلمانوں کا ذکر کئی بار اپنی تقریر میں کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اسکیپ کوٹ بنا کر اور ڈیموکریٹس جو ہیں ان کو ڈیفینسو پہ کر دیا جائے. اور ابھی آپ کے سامنے برسلز میں ہوا دھماکہ, اس سے پہلے ٹرکی میں ہوا, پھر پاکستان میں ہوا, اور پھر اس کو کیونکہ ایسے سلسلے تو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, تو اس کا پوری طرح پولیٹیکل فائدہ اٹھا کر تو پریزیڈنشل جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بیک فوٹنگ پہ کیا جائے. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ ریپبلکن اور خاص کر نیو کنزرویٹو
پروفیسر صاحب آپ نے دیکھا تھوڑی سی ریزسٹنس ایون اپنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ان کو سامنے آئی ہے, لیکن میں جنرلی ایک آرگیومنٹ جو جس کو وہ جس کی بنیاد پہ وہ ایک اس کے لیے وزن یا دلیل ڈھونڈتے ہیں وہ میں ان کے نقطۂ نظر کے طور پہ یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ابھی بریسلز کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا اس کو انہوں نے کوٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور ایک بار پھر ایک حوالہ بھی دیا کہ دیکھیں یہ کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ نتیجہ یہی انجام ہوتا ہے. ایک پوئم بھی انہوں نے ریسائٹ کی, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن مقصد وہی تھا کہ اگر آپ سانپ کو یا بچھو کو گھر میں لائیں گے تو اس کی تو فطرت ہے وہ ایک سطح پہ آپ کو ڈنگ مارے گی یا ڈسے گی. تو ان کا میسج کیسا تھا کہ رجسٹر ہو رہا ہے, اور ان کے میسج کو رجسٹر نہ کرانے کے لیے اسلامک جو کمیونٹی ہے مسلمان کمیونٹی ہے جو اسکالرز ہیں یہاں تک کہ جو ریاستیں ہیں ان کو بھی تو کسی بیانیے کے ساتھ سامنے آنا چاہیے نا, وہ کس حد تک اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟
جی اس میں جو مسلمان تنظیمیں ہیں جیسے کیئر ہے, اس کے بعد یہ مسلم کاؤنسل آف یو ایس مسلم کاؤنسل آف آرگنائزیشنز ہے جی, اس کے بعد یہ ایم پیک وغیرہ ہیں, یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے طریقے سے اس پہ ڈیل کرنے کی. تو اس کا ایک تو ریسپانس یہ ہے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں ووٹرز جو ہیں رجسٹر کریں, اس لیے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کاؤنسل آف مسلم آرگنائزیشن ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 million ووٹرز جو ہیں وہ رجسٹر ہونے چاہیے اس سائیکل میں. اس کے بعد جو دوسرا ریسپانس جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہی آگ لگی ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو مختلف ایتھنک گروپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں جیسے ٹرکش آرگنائزیشنز ہیں یا پاکستانی امریکن آرگنائزیشنز ہیں, ان کو بھی سامنے آنا چاہیے اور ایک ساتھ آواز میں بلند کر کے بتانا چاہیے. اب دیکھیے نا کہ برسلز میں دھماکہ ہوا, لوگوں کی وفات ہوئی, لوگ مرے, جس سے بہت بڑی ٹریجڈی تھی جس کا ہم بہت شور سنا ہم نے امریکن میڈیا میں, لیکن پاکستان میں دھماکہ ہوا, اس سے پہلے ٹرکی میں دھماکہ ہوا, تو ایسے تھا کہ بس ایک دھماکہ ہو گیا اور کچھ لوگ مر گئے, لیکن وہ جو زور ہونا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ بڑی مشکل گھڑی ہے ان کے لیے, وہ جو نیریٹو تھا وہ مسنگ ہے امریکن میڈیا میں, اور اس کی ریسپانسبلٹی ایز مچ ایز کہ یہ امریکن میڈیا کا قصور ہے لیکن اس میں مسلم آرگنائزیشنز کا بھی قصور ہے کہ وہ اگریسولی اس چیز کو پرسو نہیں کرتی. یہ کیا وجہ ہے کہ یورپ میں اگر کوئی مرتا ہے تو بہت شور مچتا ہے, اور اگر ایشیا اور افریقہ میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو روٹین سمجھا جاتا ہے.
جی اس کا جواب تو ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا خیال میں مقتدر صاحب نے معافی چاہتا ہوں, جس طرح سے جو سوال اٹھایا ہے پروفیسر فیضان حق صاحب نے, آپ کے خیال میں اس کو رسپونڈ کر آپ کیسے کریں گے, اور جو مسلم آرگنائزیشنز ہیں ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے یا کس طریقے سے اپنا موقف اجاگر کرنا چاہیے؟
جی نہیں بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک خود ویسٹرن سوسائٹیز میں ایک لمبی جدوجہد ہے, چونکہ یہاں جو پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے اس کا جواب جو ہے پرسیپشن کا جواب جو ہے بعض اوقات صرف زبانی نہیں بلکہ آپ کو عملاً دینا ہوگا. عملاً یہ دینا ہوگا کہ مسلمان آرگنائزیشن جو ہیں وہ یہاں باقاعدہ جو مسائل کے حل میں جو لوکل سوسائٹیز کے مسائل ہیں صرف مسلمانوں کے نہیں اس میں انوالو ہوں, وہ انٹرفیتھ میں انوالو ہوں, وہ یہاں پہ ہنگر کے میں انوالو ہوں, وہ یہاں ایجوکیشن میں انوالو ہوں, وہ یہاں ہر جگہ بیسکلی گراس روٹ لیول پہ وہ انوالو ہوں اپنے نیبرہڈ کے ساتھ, مساجد کو اوپن کریں, گھروں میں بلائیں لوگوں کو. تو یہ جب تک انگیجمنٹ آپ لوکل سطح پہ نہیں کریں گے, آپ پارٹیسپیشن جب تک لوکل سطح پہ نہیں کریں گے, آپ میڈیا کے ساتھ جو ہینڈلنگ ہے اور انٹریکشن ہے اس کی ٹریننگ کر کے وہ باقاعدہ نہیں کریں گے, تو یہ ایک لمبی جدوجہد ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلمان یہاں یہ کوئی فورن ایلیمنٹ نہیں ہے, کوئی امیگرینٹ ایشو نہیں ہے, بلکہ وہ امریکہ کے مسلمان ہیں یا یورپ کے ہر ملک کے وہاں کے مسلمان ہیں, اور وہ سوسائٹی کی اتنی بہتری چاہتے ہیں جتنے دوسرے چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک لمبی جو یہاں مثلا ہم نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ ایک طرح کا یہ یقین ہو کہ ہم یہی ہیں اور ہم نے یہ, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکن ویلیوز کے خلاف ہے, جو یہ کر رہے ہیں جو لوگ پروپوگنڈا ہو رہے ہیں یہ امریکن ویلیوز کے خلاف ہیں, اور یہ امریکن ویلیوز کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس لحاظ سے اپنا بیانیہ دینا, اور میرے خیال یہاں میں نے جو فرق دیکھا ہے بڑا واضح کہ اب مسلمان پچھلے 12-13-15 سالوں سے ایک ڈیفینسو میں رہنے کے بعد اب ذرا وہ نکلے ہیں باہر, اور ان میں ایک ڈیفائنس ہے, ایک طرح کا یہ عزم ہے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے لوکل لیول سے لے کے نیشنل لیول تک. اور ہمیں یہ اندازہ ہوا, ہم نے یہاں مسلمان لیڈرشپ سمٹ بھی کی, مختلف آرگنائزیشن لوکل مساجد میں دیکھ رہا ہوں, ہر جگہ وہ ووٹر رجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں, پارٹیسپیشن کی بات کر رہے ہیں. وہ اس رمضان میں آپ دیکھیے گا کہ افطار پارٹیاں ہوں گی جس میں آفیشل کو بلائیں گے, جو مختلف عہدیدار ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, انٹرفیتھ کے, ان کو بلائیں گے, ہنگر کے لیے بھی کریں گے. پھر اس کے بعد ایک مسلسل نیشنل اوپن ماسک ڈے کا بھی پلان کر رہے ہیں, نیشنل رجسٹریشن ووٹر رجسٹریشن ڈے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک لحاظ سے میرا مسلمانوں کی سمجھ میں آ رہا ہے امریکہ میں کہ جب تک انگیج نہیں کریں گے, کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اتنی دیر تک آپ کے بات کو نہ سنی جائے گی نہ وہ سنانے میں.
انگیجمنٹ آپ کے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کی توقع بھی رکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں ہوگی.
جد و جہد ہے, یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ سال میں یا چند مہینوں میں ختم ہو جائے گی. یہ بڑی لمبی جد و جہد ہے جسے مسلمانوں کو یہ پورا عزم کر لینا چاہیے, فرسٹ جنریشن کو, سیکنڈ جنریشن کو, اس میں جب تک انوالو نہیں ہوں گے اور تھوڑا سا انیشیٹو نہیں لیں گے, ریئیکٹو نہیں ہے کیا جو ایک بیان آ گیا اس کے خلاف, ایک باقاعدہ پرو ایکٹیو ہو کے جب تک پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے ایشوز میں گراس روٹ لیول پہ, اتنی دیر تک یہ پرسپشن آپ چینج نہیں کر سکتے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پروفیسر فیضان اک صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے T20 ورلڈ کپ پہ. آج فائنل اس وقت جاری ہے, کون بنے گا چیمپئن, ایک بریک کے بعد اس کا انالیسس کرتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جھارنگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کے حصے میں T20 کرکٹ ورلڈ کپ پہ بات ہوگی. ویسٹ انڈیز ورسز انگلینڈ, انگلینڈ کی ٹیم اگرچہ ایک بڑا سکور کرنے میں کامیاب نہیں رہی لیکن 156 کا ہدف ہے اور ویسٹ انڈیز سٹرگل کرتی ہوئی نظر آتی. 31/3, تمام تین بڑے انفارم بیٹسمین ان کے آؤٹ ہو چکے ہیں اور 5.2 اوورز کا کھیل ہو چکا ہے. دباؤ بظاہر ویسٹ انڈیز پہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, ایوریج رن ریٹ, ریکوائرڈ رن ریٹ وہ بھی اوپر جا رہا ہے. اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی خواتین کی کرکٹ ٹیم, انہوں نے یہ چیمپئنز ٹرافی, یہ ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا ہے ویسٹ انڈیز کے لیے, ان کے کرکٹ لورز کے لیے بڑی خبر. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ویسٹ انڈیز کی مردوں کی بھی ٹیم اس کارکردگی کو دہراتی ہے یا نہیں. انگلینڈ نے فائٹ بیک کیا ہے اور دوبارہ وہ اپنے میچ میں پوری طرح سے موجود ہے. دوسری ڈیولپمنٹ یا دوسری خبر شاہد خان آفریدی سے متعلق ہے, جنہوں نے آج باضابطہ طور پہ کیپٹنسی سے الگ ہونے کا اعلان کیا. جائزہ لیں گے دونوں ڈیولپمنٹس کا. جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر ٹیسٹ کرکٹر, اور ہمارے ساتھ ہیں مدیہ انور چودھری, اسکور کیا ہے کی کو ہوسٹ اور کرکٹ لور, کرکٹ فین, وائس آف امریکہ اردو سروس کے ساتھ ان کی وابستگی. جلال الدین صاحب, پہلے آج کے میچ پہ بات کرتے ہیں, پھر بتایا گیا کہ ان کا لائن غالباً ڈراپ ہوئی ہے. مدیہ, آج آپ میچ دیکھ رہی ہیں, لگ رہا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ میچ ایک ٹف ہوگا, نیل بائٹنگ ہوگا, میچ اسی جانب بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, اس کے باوجود کہ انگلینڈ ابتدائی ناکامیوں کے بعد کافی اچھا سکور, ریزنیبل سکور دینے میں کامیاب ہوا ہے.
جی ہاں بالکل, ایسا لگ بھی نہیں رہا تھا کہ انگلینڈ 155 بنا لے گا, اور جو شروع میں ان کے بھی بالکل ایگزیکٹ وہی سچویشن ہوئی جو ویسٹ انڈیز کی ہوئی, کہ ویسٹ انڈیز کے بھی 11/3 کھلاڑی آؤٹ تھے, انگلینڈ کی بھی یہی صورت حال تھی. ایک جو افسوسناک چیز ویسے مجھے آج کی اننگس میں لگی, دیکھیں یہ ایک ایسی وکٹ تھی جس کے اوپر یہ آرام سے 170-180 تک کرنا چاہیے تھا, تو دونوں سائڈ سے بیٹنگ پرفارمنس جو ہے وہ پوئر رہی ہے. لیکن اب اس وقت نیل بائٹنگ میچ اس وقت تو چل رہا ہے, اور اس وقت کچھ بھی یہ کہنا قبل وقت یہ ہوگا کہ کون سی ٹیم جیتے گی. ویسٹ انڈیز ڈیفینیٹلی دباؤ میں ہے لیکن اچھا کھیل رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ وہ اپنا ردم پک کر رہے ہیں, تو لیٹس سی, یہاں سے تو گیم ابھی کسی کا بھی لگ رہا ہے,
یہاں پہ گیم کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ابھی مجھے بتائیں کہ انگلینڈ کو جیتنے کے لیے کیا کرنا ہے, اگر انہیں ورلڈ چیمپئن بننا ہے کس طریقے سے اپنی پلاننگ, اپنی فیلڈ پلیسنگ, اپنی بالنگ اٹیک اس کو مینٹین رکھنا ہوگا, اور اگر ویسٹ انڈیز چیمپئن بننا ہے تو ان کے لیے کیا ضروری ہے.
دیکھیں انگلینڈ کے لیے تو یہی ضروری ہے کہ اٹیکنگ فیلڈ رکھیں اور فیلڈنگ اچھی کریں. ابھی جو کیچز ہیں وہ بہت اچھے تھے, جو گیل کا کیچ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا. فیلڈنگ کے اندر تو وہ ڈیفینیٹلی اچھے ہیں, لیکن یہ کہ بالنگ اٹیک کو اچھے وائزلی یوز کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے. ویسٹ انڈیز کے لیے اس پر کیا ضروری ہے, دیکھیں سیمول اس پر 26 کے اوپر کھیل رہے ہیں, براوو نے بیٹسمین ہے, ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا, ان کو پارٹنرشپ چاہیے ہوگی. کم از کم یہاں سے 50 رنس کی ایک پارٹنرشپ کریں گے تو آگے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ابھی بھی وہ اس گیم کے اندر ہیں. پارٹنرشپ کے بغیر ویسٹ انڈیز کے لیے کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی ان کی تین قیمتی وکٹیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. اگر اس لیول کے اوپر, اس پوائنٹ کے اوپر وہ کوئی پارٹنرشپ اچھی نہیں کریٹ کریں گے تو میرا خیال میں ان کے چانسز کم ہو جائیں گے اس میچ کو.
جو کیپٹن ہیں ان کے, ڈیرن سیمی, وہ ایک اچھے یوٹیلیٹی پلیئر ہیں. مطلب آپ ان کو ایکسٹرا آرڈینری تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ویسٹ انڈیز جس طرح سے ایک بروکن سائڈ کو انہوں نے دوبارہ ایک بہتر ٹیم بنایا ہے, اس میں ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. ان کی کیپٹنسی خاص طور پہ جب ہمیں ان کی فیلڈنگ گراؤنڈ کے اندر موجود تھی, جس طریقے سے انہوں نے اپنے بالرز کو یوز کیا وہ بڑا کمال کا تھا. فیلڈ پلیسنگ, سلپ میں سلپس لینا, آپ ان کی کیپٹنسی کو کیسے دیکھیں گی, کیسے انالائز کریں گی؟ کافی زبردست اور بڑے شارپ وہ نظر آئے آج اپنی فیلڈ کے اندر.
ڈیفینیٹلی اسد, اور مطلب تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ انڈیز کی کارکردگی ٹورنامنٹ میں بہت اچھی رہی ہے. اور آج کا اتنا بڑا جو اتنا پریشر میچ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو ایک ایک بال کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے, آپ کو اسکور دیکھنا ہے, آپ نے ہر چیز کو آپ کے, تو جو کیپٹن ہے اگر وہ کیپٹن صحیح طرح سے فیلڈ پلیس کرے گا, صحیح طرح سے اپنے بالرز کو یوٹیلائز کرے گا, وہی ایسا کیپٹن ہوگا جو اس دن پریشر لے سکے گا اور اس گیم کے اندر اپنے آپ کو حاوی رکھ سکے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ چیز تو ہم نے ان کے اندر دیکھی ہے, جو فیلڈ پلیسمنٹ تھی اوور آل, اور کیچ کتنے اچھے انہوں نے لیے ہیں. وہ جو ایک جس میں بدری نے کیچ لیا تھا وہ اتنا اعلیٰ تھا, جو ان کے کندھے کے اوپر بھی میرے خیال میں وہ پھر اس کے بعد سے فیلڈ سے باہر چلے گئے تھے.
اچھا مدی, آپ سوشل میڈیا بھی سوشل میڈیا بھی آپ فالو کرتی ہیں. جلال الدین صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا, ڈاکٹر کاشف سہیل انصاری صاحب کو ہم نے بہت شارٹ نوٹس پہ زحمت دی ہے. ڈاکٹر کاشف, آپ کا بہت شکریہ. ویسٹ انڈیز ورسز انگلینڈ, چوتھی وکٹ ابھی گر گئی, 6.4 اوور, 37 پہ 4, میچ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کون ورلڈ چیمپئن آپ کے خیال میں بننے جا رہا ہے آج؟
گیم سے پہلے ہی یہ چیز کافی حد تک ڈسکس ہو رہی تھی کہ اس دفعہ انگلینڈ جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن بنے گا, کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم کے اندر میچ ونرز ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں زیادہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ٹاس کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا تھا. ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کر لی, انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کر لی ہے, تو اب گیند جو ہے وہ ڈیو کی وجہ سے کافی پرابلم میں آئیں گے انگلینڈ کے بالرز. تو دیکھنا یہ ہے کہ آنڈرے رسل یا سیمی کیا وہ پنچ ہٹنگ کر سکتے ہیں جو پچھلے میچوں میں کرتے رہے ہیں کہ نہیں. رن ریٹ, آسکنگ رن ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, 6 وکٹیں رہ گئی ہیں, پریشر گیم ہے. انگلینڈ میرا خیال ہے کہ اس کا فیوریٹ ہے. 155 رن کسی بھی فائنل میں ٹی ٹوینٹی کے ایک ڈانٹنگ اسکور ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انگلینڈ از ہاٹ فیوریٹ.
انگلینڈ از ہاٹ فیوریٹ میچ میں. مدیا, ابھی چوتھی وکٹ گرنے کے بعد آپ کس طریقے سے ریٹ کریں گی دونوں ٹیموں کے, کتنے چانسز ہیں؟
مجھے بھی اب میں ٹوٹلی اگری کروں گی کاشف سے. میرا خیال میں انگلینڈ کے زیادہ چانسز ہیں. ان کا جو سیٹ بیٹسمین تھا سیمولز وہ اس وقت چلے گئے ہیں. ڈیفینیٹلی جو نئے بیٹسمین آئیں گے ان کو آ کے پارٹنرشپ بلڈ کرنی ہوگی. اس وقت تو ویسٹ انڈیز ہی دباؤ میں لگ رہا ہے اور چانسز انگلینڈ کے ہی زیادہ لگ رہے ہیں.
لیکن بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ انگلینڈ نے بھی اس پوزیشن پہ اسی طرح اسٹرگل کیا, لیکن اگر 50-60 رنس کی پارٹنرشپ ہوئی تو ٹی ٹوینٹی دو اوورس کی گیم ہے, بلکہ 20 کی نہیں, دو اوورس میں 17-18 رنس کے حساب سے اسکور ہو جاتا ہے تو وہ واپس آنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. اب آتے ہیں ذرا آخری, ہمارے پاس تین منٹ ہے. شاہد خان آفریدی, ان کا کیپٹنسی, اس کے عہدے سے باقاعدہ اعلان کے ساتھ اس سے الگ ہونا, لیکن یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ وہ ٹیم کا بھی حصہ رہیں گے یا نہیں؟ کیا اس کے لیے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے یا اپنی اس پرفارمنس میں بھی وہ ٹیم میں کھیلنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر کاشف,
جی بالکل کھیلے گا. ابھی شاید میرا خیال ہے ایک سال تک اور کھیلے گا کم از کم, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ شاہد کا نیم البدل یا شاہد کی جو کراؤڈ پولنگ کیپیسٹی ہے کسی کے پاس نہیں ہے. پاکستان کرکٹ شاہد آفریدی کے بغیر بالکل بے لذت اور بے ذائقہ ہوگی. پرفارمنس جو بھی پرفارمنس دی کس نے,
جتنا ضروری نہیں ہے آپ کے خیال میں؟
ہاں نہیں نہیں, مسئلہ یہ کہ کس نے دی ہے پرفارمنس اس ٹیم میں, جو ہم کہیں شاہد نے نہیں دی تو اس کو نکال دو. کسی نے بھی تو نہیں دی نا پرفارمنس.
نہیں تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پوری ٹیم کو ریویمپ کر دیں, شاید سمیت سب کو نکال دیں, نئے لڑکے لے کے آ جائیں. جی ہاں,
تو ابھی وہ کھیلے گا ایک سال اور.
جی مدیحہ انور چودھری,
میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ جو انہوں نے ریزائن کی بات کی, کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, اور ان کو اپنی کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا ضرور اعلان کرنا چاہیے تھا. میں اس بات سے متفق ہوں کہ ہاں کرکٹ آفریدی کے بغیر اتنا اس میں رنگ نہیں ہوگا, اتنی رنگین نہیں ہوگی, لیکن ایک پوائنٹ ایسا آ چکا ہے کہ ہمیں اس چیز سے باہر نکل کر ہمیں سالڈ کرکٹ کھیلنی ہے, نہ کہ یہ کہ دیکھنا ہے کہ کرکٹ میں ہمارے رنگ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمیں اچھی کرکٹ چاہیے, اور وہ تب تک پاسبل نہیں ہو سکے گی جب تک شاہد آفریدی اور وہ مائنڈ سیٹ ہماری کرکٹ سے باہر نہیں نکلے گا.
آپ کو لگتا ہے کوئی بڑی تبدیلیاں نظام کے اندر, کرکٹ کے پورے ڈومیسٹک سسٹم کے اندر اور پوری اس کو ریویمپ کرنے کے کوئی پلانز یا اشارے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟
اشارے نظر آ رہے ہیں, اور ایسا تو بظاہر لگ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں کمیٹی بنائی ہے کہ ان کی کارکردگی کو دیکھیں, پھر جو وقار یونس کا سارا سلسلہ چل رہا ہے, ان کی باتیں میڈیا میں آئی ہیں, شاہد آفریدی بہت خوش نہیں دکھائی دے رہے. تو یہ ساری سچویشن تو ایک آپ کو دکھا رہی ہے کہ ایک بحران ہے پی سی بی کے اندر اس وقت. जो कि बहुत खुलकर सामने आया ये एशिया कप के बाद और ये वर्ल्ड कप T20 के बाद, तो डेफिनेटली इनको रिवैम्प करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि ये सारे के सारे खिलाड़ियों को निकाल लें, नए बच्चों को लेकर आए, नए पोटेंशियल को लाए, 3-4 साल बताएं कौम को कि आप ना तो रखें कि आप कोई मैच जीतेंगे कोई गेम जीतेंगे, लेकिन हमें सॉलिड टीम दें कि यहाँ से आगे अगले 10-20-30 सालों में हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी।
बहुत शुक्रिया मदीहर चौधरी आपका और डॉक्टर काशिफ सुहेल अंसारी आपका भी, शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। एक अपडेट ये है कि सैमुअल जो पहले आउट हुए थे उनको वापस बुला लिया गया था, गालबन फाउल डिलीवरी थी। प्रोग्राम हमारा आज का यहाँ पे अपने खदाम को पहुँचता है। असद हसन को और प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।